صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق له كان من لسانها سرانها. قال هي في الجنة. قال الله أحمد والبجاتي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا مجلس میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت، کسی عورت کے بارے میں بتلایا کہ فلانی عورت کے بہت چرچا ہے، کائی کا؟ تو کہا کہ اس کی نماز کی کثرت کا، کہ وہ نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے، اس کا بہت زیادہ لوگوں کے اندر چرچا ہے، اور اس کے روزے اور اس کے صدقات، یعنی کہ وہ روزے بھی بہت رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، گویا کہ اس کی نیکیوں کی لوگوں کے اندر بڑی تعریف ہوتی ہے اور لوگ اس کی نیکیوں کے بڑے چرچے کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. سوائے اتنا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا دیتی ہے اپنی زبان سے، یعنی ایک طرف جو ہے نماز، روزے، صدقہ بہت کرتی ہے، لیکن اڑوس پڑوس والوں کو بد زبانی سے پیش آتی ہے، برا بھلا کہتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت جہنم کی آگ میں ہے. دیکھیے بھائی، نماز روزے صدقے کی کثرت ہے، لیکن اڑوسی پڑوسی کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، تو فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ فلانی عورت روزے کم، صدقہ کم، نماز کم، یعنی فرض فرض ادا کرتی ہے، زیادہ نوافل کا وہ اہتمام کرتی نہیں ہے. البتہ وہ پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے. اسوار سور کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ٹکڑے، کہ وہ پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، یعنی معمولی صدقہ کرتی ہے، کوئی بڑا صدقہ کرتی نہیں ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں اڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی. خلاصہ یہ ہوا کہ نفلی عبادت آدمی بہت کرے، لیکن ساتھ میں حرام کاموں کا مشغلہ بھی رکھے، تو یہ چیز انسان کو برباد کر دینے والی ہے، اس سے انسان برباد ہو جاتا ہے. دوسری ایک مثال اس کی سمجھو، بیت اللہ میں داخلے کے وقت پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تو بیت اللہ میں داخل ہونا ایک نفلی عمل ہے اور ایذا پہنچانا حرام عمل ہے. یہی حال ہے رکن یمانی، حجر اسود اور ملتزم کے اوپر جانے کا بھی، کہ وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے حج کے ایام میں، رمضان کے عمرے کے اندر، کہ اگر وہاں آپ جانے کی کوشش کرو گے تو دوسروں کو ایذا پہنچے گی، عورتوں کو چھونا لازم آئے گا. تو وہاں جانا ایک نفلی عمل، اور ایذا پہنچانا اور عورتوں کو مس کرنا، یہ جو ہے ناجائز عمل، اسی لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی آدمی ظالم حرام کمائی کرتا ہو اور پھر اسی مال سے دعوت کرتا ہو، مساجد کی تعمیر کرواتا ہو، مدرسے بنواتا ہو، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کمائی حرام کی، آمدنی حرام کی. تو یہ کہ بھائی نفل کام اور حرام کام جمع کر لینا، یہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی کے کپڑے کے اوپر پیشاب، کسی کے کپڑے کے اوپر خون لگا، تو خون کو دھونے کے لیے وہ پیشاب کو استعمال کرے تو خون کا دھبا تو صاف ہو جائے گا، لیکن پیشاب سے خون کی طہارت ہوگی نہیں. چلو.
قال خيركم من يجا خيره ومن شره وشركم من لا يجا خيره ولا يجمن شره. قال الترمذي رحمه الله تعالى ابن اللطيف رحمه الله تعالى في شام الإيماني. وقال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے رہے، تھوڑی دیر رک گئے، اور حضور نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو خبر دوں بخیرکم، تمہارے اندر بہتر آدمی کون ہے، من شرکم، تمہارے بروں میں سے، یعنی بہترین آدمیوں کو بدترین آدمی سے تمیز کر کے دکھلاؤں، کہ بہترین آدمیوں میں سے بدترین کو الگ کر کے دکھلاؤں. تو سب صحابہ خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے. حضور نے تین مرتبہ فرمایا کہ بدترین اور بہترین کی تمیز کر کے دکھلاؤں، کوئی جواب نہیں دیا. ایک آدمی نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ذرا ہم کو تمیز کر کے بتلاؤ. اخبرنا بخیرنا من شرنا، آپ ہم کو خبر دو ہمارے اندر بہترین آدمی کون ہے، بدترین میں سے تمیز کر کے آپ بتلائیے. اب دیکھیں حضور نے بہترین اور بدترین میں تمیز کا معیار کیا بتلایا. فقال، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں کہ جس سے بہتری کی توقع کی جاوے، یعنی لوگ اس سے یہ توقع رکھتے ہو کہ آدمی ہمارے ساتھ بھلائی ہی کرے گا، بھلائی کا خیر کا برتاؤ کرے گا. جس سے بہتری کی توقع کی جاوے وہ بہترین آدمی، اور اس کے شر سے امن ہو، یعنی لوگ امن اس محسوس کرتے ہو اس کی برائی سے، یعنی یہ ہمیں برائی نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا. بس جس سے بھلائی کی توقع اور شر سے مامون ہونا پایا جاوے وہ آدمی بہترین آدمی ہے. اور بدترین آدمی کون ہے تمہارے اندر، جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہوئے. یعنی بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، چلو نا اس کے پاس جا کے درخواست تو کر کے دیکھیں، کہ جانے جیسا ہے نہیں، کچھ بھلائی کی امید ہے نہیں، وہ تو وہی بات کرے گا دادا گیری کی. بھائی درخواست تو کر کے دیکھیں، ٹائم کیوں خالی بگاڑتے ہو، وہ اپنی بات سننے والا ہے ہی نہیں، وہ بدماش آدمی ہے. تو جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو، جس کے شر سے امن نہ ہو، یعنی کب تکلیف پہنچا دے وے، کب تم کو برائی پہنچا دے وے، اس سلسلے میں تمہیں کوئی امن نصیب نہ ہو، یہ بدترین انسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھو دو قسم باقی رہ گئے. حضور نے تمیز فرما دی جس سے خیر کی توقع اور شر سے امن بہترین، جس سے خیر کی کوئی توقع نہیں اور شر سے امن نہیں وہ بدترین آدمی. اب کون آدمی باقی رہ گیا، جس سے خیر کی توقع نہ ہو لیکن شر سے امن ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی خیر کا سلوک تو نہیں کرتے لیکن شر بھی نہیں پہنچاتے. یہ ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کون ہیں؟ جس کے شر سے امن نہ ہو لیکن خیر کی امید ہو. بہت سے لوگ خیر اور بھلائی تو پہنچاتے ہیں لیکن دو چار سنا کے پہنچاتے ہیں, یعنی سوچنے سلوک تو کرتے ہیں کہ ذرا دو چار ٹون ماریں گے, دو چار کڑوی کسیلی سنائیں گے, ذرا کچھ سزا بھی دیں گے اور پھر خیر جو ہے پیش کریں گے. یہ چوتھی قسم باقی رہ گئی. تو کہتے ہیں کہ آدمی درمیان درمیان کے ہیں. تیسرے اور چوتھی قسم کے آدمی درمیان درمیان کے ہیں. پیور برے بھی نہیں اور پیور اچھے بھی نہیں, درمیان درمیان قسم کے ہیں یہ لوگ. چلو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے تمہارے درمیان میں تمہارے اخلاق کو تقسیم کیا جیسا کہ تمہارے درمیان تمہاری روزی کو تقسیم کیا. الرزق مقسوم فکذالک الاخلاق مقسوم, کہ روزی اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے, اسی طریقے سے حسن اخلاق بھی اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے. اللہ تعالی دنیا عطا فرماتے ہیں جس سے محبت فرماتے ہیں اور جس سے محبت نہیں فرماتے. یعنی دنیا کا مل جانا محبوبیت کا معیار نہیں ہے. دنیا تو محبوب مبغوض ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جس طرح دنیا اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی, اس طریقے سے حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دی, اس طرح فرعون قارون نمرود حامان کو بھی عطا فرمائی. محبوب مبغوض دونوں کو اللہ دنیا عطا فرماتے ہیں, لیکن دین اللہ تعالی دین عطا نہیں فرماتے مگر جس سے محبت فرماتے ہیں. دین سے مراد ہے اچھے اخلاق, کہ اللہ تعالی اچھے اخلاق اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اچھے اخلاق دینداری محبوب الہی کو ہی ملتی ہے. اللہ تعالی جس کو دین دیتے ہیں اللہ اسے محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ, دینداری اور حسن اخلاق کا مل جانا اللہ کی محبت کی علامت ہے. والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے, لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ, کوئی بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہوئے. کوئی بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہوئے. کیا مطلب زبان اور دل کے مسلمان ہونے کا؟ نمبر ایک, ظاہر بھی اسلامی اور باطن بھی اسلامی, دونوں اسلامی. دوسرا مطلب, دل میں اللہ کی تصدیق اور ایمانیات کا یقین اور ظاہر میں احکام شرع پر عمل. نمبر تین, دل کا مسلمان ہونا یعنی باطل عقائد ردی اخلاق سے دل کو پاک رکھنا, اور زبان کا مسلمان ہو جانا حرام چیز سے زبان کو بچانا, لغویات سے زبان کو بچانا. یہ ہے زبان اور دل کا مسلمان ہو جانا. اور تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اظہار آسانیوں سے معمون نہ ہوے، یعنی پڑوسیوں کو اطمینان ہو جاوے یہ ہم کو تکلیف نہیں دے گا، یہ ہم کو پریشان نہیں کرے گا، بس وہ آدمی کامل ایمان والا. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مالك ولا خير في من لا يالف ولا يالف. رواه احمد رحمه الله تعالى والبيهقي رحمه الله تعالى في شعب الايمان.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ اس سے الفت کی جاتی ہے جو الفت کیے جانے کے قابل ہو، یا اس سے الفت کی جاتی ہو وہ کامل ایمان والا ہے. یہ مالفن مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی مومن الفت اور محبت کا خزانہ ہوا کرتا ہے، کمال ایمان کمال محبت اور الفت کا خزانہ. اور کوئی بھلائی نہیں ہے اس آدمی کے اندر جس میں الفت نہ کی جاتی ہو، جو الفت نہ کرتا ہو اور اس سے الفت نہ کی جاتی ہو، یعنی جس کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا اور وہ کسی سے محبت اور الفت نہیں کرتا، اس مومن کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. مومن کی شان ہے دوسروں سے محبت، مومن کی شان ہے دوسرے اس سے محبت رکھے، وہ بھی دوسروں سے محبت رکھے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ محبت رکھے، اور مسلمانوں کو آپس میں الفت اور محبت رکھنی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے کڑوے ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ الفت محبت رکھنے بھی تیار نہیں اور وہ کسی سے الفت محبت رکھتے نہیں ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت کو پوری کرے. شراح نے یا امتی سے امت اجابت مراد لیا ہے، یعنی مسلمان کی حاجت، جو کوئی مسلمان میرے امتی کی حاجت پوری کرے اور مقصد ہو اس کا کہ وہ مسلمان اس سے خوش ہو جاوے تو اس نے مجھے خوش کر دیا. کتنی بڑی فضیلت کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا مقام اس کو نصیب ہوتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. ومن سر اللہ دخلہ اللہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. کتنی بڑی فضیلت بھائی، مسلمانوں کا دل خوش ہوئے اس کے لیے ان کی حاجت پوری کرو، ضرورت پوری کرو، کتنی بڑی فضیلت ملے گی. چلو. كتب الله له
73 مقرة واحدة فيها صلاة أمره كله و72 له درجات يوم القيامة.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدد کی کسی غم زدہ کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھ دیں گے. 73 مغفرت، اللہ کی طرف سے. محزون, مغمون, مضمون, یہ سب معنی ہیں ملوف کے. مغموم, محزون, مظلوم, مجبور, یہ سب معنی ہوتے ہیں. اس کی جو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 72 مغفرت لکھ دیں گے. ایک ہی مغفرت اس میں ایسی ہوگی جس میں اس کے تمام کاموں کی صلاح ہے, یعنی ایک ہی مغفرت میں دنیاوی اخروی امور کی صلاح ہو جاتی ہے. باقی 72 مغفرت اس کے لیے قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. یعنی 73 مغفرت اللہ دیتے ہیں, ایک مغفرت کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت کی تمام مصلحتیں پوری ہو جائے گی. باقی 72 مغفرتیں پینڈنگ ہے, محفوظ ہے, جمع ہے. اس کی برکت سے قیامت کے دن اس کے درجات بہت اونچے ہوں گے. چلو. حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, فیملی, کٹم, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, عیال اللہ. اب دیکھو مخلوق کو اللہ کا کنبہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ اصل رازق اللہ تعالی ہے, اصل رازق اللہ تعالی ہے. اسی لیے رازق ہونے کی حقیقی نسبت اللہ کی طرف, اور غیر اللہ کی طرف جو رازق ہونے کی نسبت کرتے ہیں وہ نسبت مجازی کرتے ہیں. اب سمجھو کہ رزق کی ضروریات, رزق کی تکمیل اور حاجت اور ضروریات کو پورا کرنا. خاندان کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, مثلاً باپ ہے تو اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, پوتے نواسے, سب کے لیے وہ اوپر والا باپ روزی کا ذریعہ بن رہا ہے. اب ماتحت سب اس کے عیال, اور وہ بڑا سب کے لیے مجازن ظاہراً روزی کا ذریعہ. تو اب جو بڑا ہے خاندان کا, وہ مجازی اور ظاہری طور پر رزق کا ذریعہ بنا. اس بنیاد کے اوپر نیچے والے سب اس کے عیال بن گئے. تو اللہ تعالیٰ تو حقیقی رزاق ہے, اسی لیے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال کہی جائے گی. سمجھ میں آیا مطلب؟ تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ رزاق حقیقی ہے, اس اعتبار سے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال کہی جائے گی, کنبہ کہی جائے گی, فیملی کہی جائے گی. دوسری بات سمجھو, عیال الرجل, یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. انسان کی بیوی, بچے, اسی طریقے سے جن کا بھی نفقہ اس کے ذمے واجب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عیال الرجل. اس اعتبار سے یہاں اللہ تعالی کی عیال جو مخلوق کو کہا گیا وہ بطور استعارہ اور مجاز کہا گیا, کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں اور اللہ کے ذمے سب کا نفقہ ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اس اعتبار سے سب کو اللہ کے عیال کہا گیا. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہیں جو اللہ کی عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ کی نظر میں بڑا پیارا ہے. اسی لیے مخلوق, انسان, مسلم, غیر مسلم, جانور, پرندے, درندے, سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. چلو. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو دو آدمی دعویٰ کرنے والے اللہ کی دربار میں سب سے پہلے لائے جائیں گے وہ دو پڑوسی ہوں گے. پڑوسیوں کا جھگڑا اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. اگر پڑوسی جو آپس میں لڑتے تھے تو گویا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کی، اسی لیے دونوں گنہگار، دونوں کو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. اور اگر ایک ہی حق تلفی کرنے والا ہے تو پھر خصمین، یہ تغلیباً اور مشاکلتاً استعمال ہوا ہے، یعنی ایک پڑوسی تو کچھ نہیں کرتا لیکن دوسرا حق تلفی کرتا ہے، تو اس کو بھی خصمین میں شامل کیا گیا تغلیباً اور مشاکلتاً. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اول معاملہ کون سا ہے؟ پیچھے ایک روایت آپ نے پڑھی ہے نماز کے بارے میں، ایک اور روایت پڑھی ہے دم اور قتل ناحق کے بارے میں، تو تمام روایتوں کے درمیان تطبیق یہ دی جائے گی. حقوق اللہ میں سب سے اول نماز، اور مظالم کے اعتبار سے قتل ناحق، اور معاملات اور اڑوس پڑوس کے اعتبار سے پڑوسیوں کا معاملہ. گویا ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق المظالم، معاملات کی کوتاہی، یہ سب حیثیتیں الگ الگ ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اولیت اضافی چیز ہے، اولیت اضافی چیز ہے کہ بھائی میں نے تو سب سے پہلے بریانی کھائی تھی، تو کہا وہاں شولے کی بھی تو پلیٹ تھی. ہاں ہاں، شولہ ایک لقمہ کھایا لیکن پھر تو بریانی میں نے کھانا شروع کر دی. نہیں، آئس کریم بھی میں نے کھائی تھی شروع کے اندر. تو کہ تو نے پہلے کھایا کیا تھا؟ تو کہا کہ وہ ٹھنڈے کے اعتبار سے پہلے آئس کریم کھائی، اور مرچ مسالے والی چیز کے اعتبار سے پہلے بریانی کھائی، اور میٹھے کے اعتبار سے میں نے پہلے شولہ کھایا. ہر ایک کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، اولیت اضافی کے اعتبار سے. چلو، سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، میرا دل بہت سخت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یتیم کے سر پر تو ہاتھ پھرایا کر، مسکین کو تو کھانا کھلایا کر. سبحان اللہ، قساوت قلبی دل کی سختی دور کرنے کا اتنا بہترین علاج بتلایا. نہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھرانے سے موت یاد آئے گی کہ بچے کا بیچارے کا باپ نہیں ہے، اور دل نرم ہو جائے گا. مسکین کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ کی نوازش یاد آئے گی کہ اللہ نے تجھے کتنا نوازا ہے، یہ بیچارہ مسکین ہے، دیکھ تجھے کتنا اللہ نے نوازا ہے. تو اللہ کی نوازش تم کو یاد آئے گی، اس لیے تمہارے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی. چلو، حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں صدقے میں سب سے بہترین چیز؟ کا تیری بیٹی جو تیرے پاس واپس لوٹا دی گئی اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہوئے، یعنی تم نے تمہاری بیٹی کی شادی کرائی، نعوذ باللہ داماد مر گیا یا داماد نے طلاق دے دی اور بیٹی کے لیے اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں یا ہے ہی نہیں، اب اس بیٹی کے اوپر تم خرچ کرو, یہ بہترین صدقہ ہے, بہترین صدقہ ہے. چلو, اللہ کی ذات میں اور اللہ کی طرف سے محبت, معبود کے ساتھ عبودیت کا تعلق ہے. اللہ ہمارے معبود اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق عبودیت کا. رب کی ذات سے محبت محض رب کو راضی کرنے کے لیے, رب کی ذات سے محبت محض رب کو راضی کرنے کے واسطے, اور اللہ کی ذات سے محبت اللہ کی رضا کے لیے محبت, جس کے اندر ریاکاری نہیں. کسی انسان سے بھی محبت کرے گا اللہ کے واسطے محبت کرے گا, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محبت کرے گا. یہ محبت بہت قیمتی محبت ہے, اللہ کی رضا کے لیے محبت, اللہ کی ذات سے محبت, کسی انسان سے محبت محض اللہ تعالی کی رضا کے واسطے. گویا بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرے, اللہ بھی بندے سے محبت کریں گے. چلو, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روحیں, اروا کا ترجمہ روحیں, جنود, جندن کی جمع لشکر, مجندتن. دیکھو حاصل ترجمہ سمجھو پورے جملے کا تو حدیث خود سمجھ میں آ جائے گی. جس روحیں جسم میں داخل کیے جانے سے پہلے, روحیں جسم میں داخل کیے جانے سے پہلے لشکر کی طرح ایک جگہ جمع کر دی گئی تھی, مجندہ جمع کر دی گئی تھی. روحیں جسم میں داخل کیے جانے سے پہلے ایک جگہ جمع کی جا چکی تھی. دیکھو اس وقت تو روح بدن میں ہے, لیکن یہ روح جسموں میں داخل کیے جانے سے پہلے ایک جگہ کے اوپر جمع کی گئی تھی. فما تعارف منها اعتلف, سو جو تعارف ہوا اس میں سے تو ان میں آپس میں عرفت ہو گئی. وما تناکر منها اختلف, اور جن میں آپس میں تعارف نہیں ہوا بلکہ اجنبیت رہی, نفرت اور ناراضگی رہی, تو اس میں اختلاف آیا. اب اس حدیث کو دھیان سے سمجھو, اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو, جانوروں کی روحوں کو, جناتوں کی روحوں کو بدن میں داخل کرنے سے پہلے, بلکہ بدن کو بھی پیدا کرنے سے پہلے تمام ارواح کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا. اسی سے ہیں عالم ارواح, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں خطاب فرمایا تھا. وہ ہے روحوں کا عالم, عالم ارواح, روحوں کی دنیا. پہلی بات ہو گئی کہ تمام انسان, جانور, ان کی روح اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کر دیا تھا. جسم کی پیدائش بعد میں ہوئی, روح کی پیدائش بہت پہلے ہو چکی تھی. اور عالم ارواح کے اندر جو خطاب ہوا تھا, اس وقت جسم موجود نہیں تھے, لیکن انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا. دوسری بات سمجھو, عالم ارواح کے اندر روحوں کا آپس میں تعارف ہوا تھا, یعنی جب عالم ارواح میں ہم تھے, ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, بدن میں آئے نہیں تھے, اس وقت روحوں میں آپس میں تعارف ہوا تھا، پہچان ہوئی تھی. جس طرح روحوں میں آپس میں تعارف اور پہچان ہوا، اس طرح بہت ساری روحوں میں آپس میں اختلاف بھی ہوا تھا عالم ارواح میں. بہت ساری روحوں میں عالم ارواح میں افتراق بھی ہوا تھا. اسی لیے بعض حضرات کیا کہتے ہیں، جب عالم ارواح کے اندر اجتماع ہوا اللہ تعالی نے، تو اس وقت کے اوپر بہت سی روح ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس میں تھی. روحوں کی چہرے جیسے بھی چہرے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. وہ الفت اور محبت کی علامت کہ جتنی روحیں عالم ارواح میں اڑوس پڑوس میں آمنے سامنے، ان کے درمیان دنیا میں آ کر الفت اور محبت ہوئی. اسی طریقے سے عالم ارواح میں بہت سی روح کیسے تھی، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے کھڑے تھے، پیٹ پھرا کے کھڑے تھے، منہ پیرا کے تھے، تو ان میں آپس میں اختلاف افتراق ہوا، تناکر ہوا. جیسے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، دوست لوگ آمنے سامنے منہ کر کے بیٹھتے ہیں یا آزو بازو میں بیٹھتے ہیں، اور جس سے 36 کا آنکڑا ہوتا ہے وہ جو ہے ایک دوسرے سے منہ پھرا کے رہتے ہیں، پیٹ کی طرف رہتے ہیں. کا یہ اصل میں ہوا تھا عالم ارواح میں. اور عالم ارواح میں جن کا آپس میں تعارف ہوا، محبت ہوئی، الفت ہوئی، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی ان میں آپس میں تعارف، الفت اور محبت ہوئی. اور عالم ارواح کے اندر جس میں آپس میں اختلاف تھا، افتراق تھا، اعراض تھا، دنیا میں آ کر ان کے اندر اختلاف، افتراق اور اعراض پایا گیا. تو یہ اصل تعلقات شروع ہوئے تھے کہاں سے؟ عالم ارواح سے. اختلاف شروع ہوئے تھے عالم ارواح سے. الہام الہی سے دنیا میں اس کا صرف ظہور ہوا. دنیا میں جو محبت ظاہر ہوئی وہ الہام الہی سے، بغض کا جو ظہور ہوا وہ الہام الہی کے ذریعے سے ہوا. تو جسم میں داخل کیے جانے سے پہلے جو روحیں ایک دوسرے کی صفات سے مناسبت رکھنے کی وجہ سے آپس میں مانوس متعارف تھی، وہ دنیا میں آنے کے بعد، جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے محبت الفت رکھتی ہے، اور جو روحیں انجان نامانوس تھی وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اختلاف اور افتراق رکھتی ہے. تو یہ سارے معاملے وہاں عالم ارواح میں طے ہو گئے تھے. بلکہ مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دنیا میں آ کر انسان کی جو بیوی ہونے والی ہے نا، وہ عالم ارواح میں آدمی کے پڑوس میں کھڑی تھی، وہ رشتہ بھی وہاں طے ہو گیا تھا. صرف دنیا میں الہامی الہی سے ظاہر ہونا باقی ہے. اس لیے آپ سب کو معلوم ہے آپ کی بیوی کون ہونے والی ہے، بس اتنا ہے کہ یاد نہیں رہا، بھول گئے آپ، اتنا ہے کہ آپ بھول گئے بیچاری کو، یاد نہیں رکھا اس کو. اسی لیے بعد میں آنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں تو بہت یاد کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ بالکل لیا تو صحیح نہیں ہے. عرصے دراز تک تو بھولے ہوئے رہے، عالم ارواح میں آزو بازو تھے، پھر دنیا میں آ کے عرصے مدید تک بھول گئے، پھر کہتے ہو کہ میں تو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. ہمیشہ کا جملہ برائے کرم مت بولنا. اس لیے کہ بیچ میں 22-25 سال کا عرصہ تو بیچاری کو بھول گئے تھے. اس لیے بعض بزرگان دین یوں کہتے ہیں، مفسرین اور بعض وائزوں نے تقریروں میں، اکابر کی تقریروں میں ملتا ہے، حضرت حکیم الاسلام کی تقریر میں بھی ہے کہ انہوں نے کسی تفسیر میں دیکھا کہ وہ جب ان کے رشتے کی بات آئی تو انہوں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ فلانی لڑکی سے میرا رشتہ طے کر دو، سیدھا کہہ دیا. کہا کیوں؟ تو کہا وہ عالم ارواح میں میرے پڑوس میں کھڑی تھی، مجھے یاد ہے. اور واقعتا یاد، کہ عالم ارواح میں وہ میرے پڑوس میں کھڑی تھی، مجھے یاد ہے اب تک اچھی طرح، اس لیے اسی سے رشتہ کرو میرا. اور ہو گیا رشتہ اور نکاح بھی ہو گیا. اس کو آپ بطور ہیلا استعمال کر سکتے ہیں. اگرچہ جھوٹ ہو جائے گا یاد نہ ہو تو, ورنہ آپ جیسے صالحین کو یاد ہو میں انکار نہیں کرتا ہوں, باقی بطور ہیلا کہیں اگر تیر مارنا ہو تو. بہرحال یہ سارے رشتے وہیں سے طے ہوئے تھے. چلو, میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں, ایک اللہ کے بندے کو میں جانتا ہوں کہ جی وہ اللہ کے بندے کے رشتے کی بات آئی تو ایک گھرانے میں بات شروع ہوئی, تو اس کو معلوم نہیں تھا اس لڑکی کے اس گھرانے کے تمام بچیوں کے نام, 8-10 اس گھرانے میں بچیاں, لیکن ایک دو کے سوا نام معلوم نہیں تھے. لیکن جب اس کے سامنے بات آئی کہ اس گھرانے میں تمہارا رشتہ تمہارے والدین کرنے جا رہے, چونکہ پہلے تو والدین جو کہے وہ لوگ مان لیتے تھے, اب تو وہ زحمت والدین کو دیتے ہی نہیں ہیں, تو جب یہ تذکرہ ہوا تو اس نے بے اختیار کہہ دیا کہ اس نام کی لڑکی سے, بے اختیار کہہ دیا, حالانکہ وہ اس خاندان کی لڑکیوں کے نام اس کو معلوم نہیں تھے, بے اختیار کہہ دیا. وہ اثر تھا عالم ارواح والی بات کے یاد ہونے کا. چلو, اب آج سوچو بیٹھ کر کہ کون تھا کون تھی. جی, اب اتنا تو یاد آ گیا نا کہ اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے, اتنا تو یاد آ گیا نا. میں نے سوچا تھا نہ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے آمنے بیٹھنے کا موقع ملے گا, لیکن عالم ارواح میں طے تھا تو موقع آ گیا, نہ آپ کے خیال میں تھا نہ میرے خیال میں تھا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. جی, اس کو کہتے ہیں آسان تک رہو شیئم وہ خیر لکھو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. لاک ڈاؤن کو سب ناپسند سمجھتے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن سے بہت سی خیرات بھی تو وجود میں آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقیناً اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو اللہ تعالی طلب فرماتے ہیں. احب عبدن کا مطلب بیان کیا اظہار محبت, کہ بندے کو جو اللہ تعالی کو جو بندے سے محبت ہے اللہ تعالی اس محبت کا جب اظہار فرمانا چاہتے تو جبرائیل کو اللہ بلاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں, اے جبرائیل میں فلانے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. تو پھر جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جبرائیل کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں کا مطلب کیا, احب عبدن, پہلے احب کے فاعل اللہ, فیحبہ جبرائیل, اس میں فاعل جبرائیل ہے, دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. دیکھو سمجھو, اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے بندے پر خیر, ہدایت, فلاح, رحمت کی بارش اور فیضان ہوتا ہے. اور جبرائیل کی محبت کا مطلب کیا, جبرائیل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کی محبت کی علامت کیا, بندے کی طرف لوگوں کے قلوب مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس بندے کی طرف لوگوں کے قلوب مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آسمان میں ندا کر دی جاتی ہے, فیقول, وہ ندا کا مضمون کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور اہل زمین میں وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. تو اللہ جبرائیل کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلانے بندے سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ. تو جبرائیل بھی بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ فلانے بندے سے بغض رکھتے ہیں, لہذا تمام آسمان والو تم بھی اس بندے سے بغض رکھو. لہذا تمام آسمان والے اس بندے سے بغض رکھتے ہیں اور اس کے لیے بغض زمین میں رکھ دی جاتی ہے اور تمام لوگ اس سے جو ہے ناراض ناراض کٹے کٹے رہتے ہیں. دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالی محبوبیت عطا فرماتے ہیں. چلو گویا کیا ہے, دیکھو ہم لوگوں نے دو ترتیب پڑھی ہے, ایک ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی, دو قسم پڑھی ہے ترتیب کی. تو یہ محبت جو ہے نا وہ ترتیب نزولی ہے, یعنی ایک اعتبار سے نزولی کہ اوپر سے شروع ہوتی اللہ کے یہاں سے محبت, پھر جبرائیل میں محبت, پھر عالم بالا کے اندر آسمانوں میں محبت, پھر زمین میں محبت آئی اور دنیا میں محبت عام ہو گئی. یوں دیکھنے جاوے تو اللہ کے یہاں سے محبت اتر کر کے آئی, درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ پوری دنیا کے اندر آئی. یہ چلو
عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين تحاكون بجناني أيما ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے, یعنی حدیث قدسی ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یعنی قیامت کے دن جو فرمانے والے ہیں وہ مضمون حضور نے دنیا میں بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ سے نقل فرما کر کے. این المتحابون بجلالی, کہاں ہیں میرے جلال میری عظمت کی وجہ سے محبت کرنے والے, سبحان اللہ, میری رضا کے لیے محبت کرنے والے, ثواب کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کر کے محبت کرنے والے کہاں ہیں. معلوم ہوا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے, محض اللہ کے لیے, مجھے ہدیہ دے گا, میری دعوت کرے گا, مجھے تحفہ دے گا, اس کے لیے نہیں, محبت صرف اور صرف اللہ کے واسطے. اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اعلان کر کے بلائیں گے, کیا فرمائیں گے, آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. میرا سایہ کا مطلب کیا, عرش کا سایہ. بعض لوگوں نے ذلی سے مراد لیا ہے کہ ذل کی نسبت اللہ کی طرف نسبت تشریف ہے, شرافت کو بتلانے کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ طوبہ درخت کا سایہ, بعض کہتے ہیں کہ جنت کا سایہ. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا, دخول جنت سے پہلے میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, گرمی کا ماحول ہوگا, اس وقت اللہ اعلان فرما کر کے اپنے سائے میں جگہ دیں گے, اپنی حفاظت میں رکھیں گے, اپنے پردے میں رکھیں گے. اور بعضوں نے ذل سے مراد لیا ہے خوشی والی زندگی, راحت اور نعمت والی زندگی, نعمتوں اور مزیدار زندگی. جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ مد ذلہ العلی ذلہ العلی مد ذلہ العلی, تو کیا مطلب کہ ان کا سایہ رحمت و نعمت ہمارے اوپر باقی رہے. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی روانہ ہوا اپنے دوسرے بھائی کی دیدار کے لیے جو دوسرے شہر میں رہتا تھا. پچھلی امت کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی باقاعدہ سفر کر کے دوسرے شہر میں گیا. یہاں سے اخوت ایمانی مراد لے سکتے ہو, اخوت دینی, کہ بھئی اس کا کوئی دینی بھائی تعلق والا کوئی بھائی اس کا دوسرے شہر میں رہتا تھا, اس کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا. اور پرانے زمانے کا سفر یعنی سفر, روانہ ہوا, اللہ تعالی نے اس کے انتظار میں بٹھا دیا اس کے گزرنے کے راستے پر ایک فرشتے کو. مدرجتن کھلے راستے کو کہتے ہیں, گزرگاہ, یعنی وہ جو ملاقات کے لیے جا رہا تھا اس کے راستے پر اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا انسانی شکل میں. اب یہ فرشتہ جو انسانی شکل میں بیٹھ گیا, وہ فرشتہ وہ جانے والے کو سوال کرتا ہے, این تورید, بھائی تم کہاں جانے کے ارادے سے نکلے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی اس بستی میں رہتا ہے, وہاں میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو پوچھتا ہے, هل لك علیہ من نعمت تربها, کیا تیرے لیے اس کے اوپر کوئی حق کے نعمت ہے جس کو وصول کرنے کے لیے تو جا رہا ہو؟ پہلا مطلب سمجھو اس جملے کا, هل لك علیہ من نعمت تربها, یعنی تیرا کوئی حق کے نعمت ہے جس کو وصول کرنے کے لیے تو جا رہا ہے. بہت سی مرتبہ اپنا کوئی حق کسی سے لینے کا ہوتا ہے نا, اس کو وصول کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے. بھائی تو کیوں جا رہا ہے؟ سورت کا اگرانی ہے, کچھ لینے کا ہے میرا. وہ لے گیا تھا وہ واپس لینے کا ہے, اگرانی, مجھے میرے پیسے جمع کرنے, میرا مال جمع کرنا ہے, میرا حق وصول کرنا ہے. تو فرشتہ اس کو پوچھتا ہے انسانی شکل میں, کہہ رہا کوئی حق کے نعمت ہے وصول کرنے کا؟ کہتا ہے لا لا لا, کوئی حق کے نعمت نہیں. دوسرا مطلب سمجھو, کسی نعمت احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو جا رہا ہے, یعنی کوئی اس کا احسان ہو, کوئی اس نے تیرے اوپر نعمت کی ہو جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو جا رہا ہو, ایسا ہے؟ قال لا, کوئی اس کا احسان نہیں, کوئی اس کی طرف سے نعمت نہیں, کوئی مجھے شکریہ ادا نہیں کرنا. تیسرا مطلب سمجھو, یا تمہارا کوئی احسان ہے کہ جس کا زائد بدلہ لینے جا رہے ہو, یعنی کبھی تم نے اس پر احسان کیا تھا تو تم یہ سوچو کہ اب میں اس کے پاس جاؤں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے ضابطے سے وہ میرے اوپر زائد احسان کرے گا, اس لیے زائد احسان وصول کرنے جا رہے ہو کہ بھائی وہ جب میرے گاؤں میں آیا تھا تو میں نے اس کی دعوت کی تھی, اب میں وہاں جاؤں تو وہ میری اس سے بڑی دعوت کرے گا. میں یہاں آیا تھا, میں نے اتنا ہدیہ دیا تھا, اب میں اس کے یہاں جاؤں تو وہ اس سے بڑا مجھے ہدیہ دے گا. کیا ایسے کسی مقصد سے جا رہے ہو؟ ترب بوہا, زائد کچھ وصول کرنے جا رہے ہو؟ قال لا, کسی احسان کے بدلے میں زائد وصول کرنے کے لیے بھی جا رہا نہیں ہوں. کیوں جا رہے ہو پھر؟ غیر انی احببتہ فی اللہ, صرف میں اس سے اللہ کے خاطر محبت رکھتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں, میری اس سے اللہ کے واسطے محبت ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اس کو, فانی رسول اللہ الیک, میں اللہ کا قاصد بن کے تیرے پاس آیا ہوں. یا رسول لغوی معنی میں, میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے قاصد بن کر کے آیا ہوں. اور قاصد بن کے کیا پیغام پہنچا رہا ہے وہ فرشتہ؟ بأن اللہ قد احبک, یقیناً اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتے ہیں, کما احببتہ فیہ, جیسا کہ تو ان سے محبت کرتا ہے, جیسا کہ تو اس سے محبت, تو محض اللہ کی محبت کے خاطر اس کے پاس جاتا ہے. سن, اللہ تیرے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں. معلوم ہے اخلاص سے محبت رکھ کر کوئی محبت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جاوے تو اس آدمی کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. غرض بس اتنی کہ کوئی دنیاوی غرض ہونی نہیں چاہیے. صالحین کی زیارت کے لیے جانا فضیلت, یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت رکھنے کی فضیلت، یہ بھی اس حدیث شریف سے ظاہر ہوا. چلو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہو؟ کون سا آدمی؟ جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے، احب قوما، کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، ولم یلحق بہم، لیکن ان کے ساتھ وہ لاحق نہیں ہے، یعنی ان کی صحبت ان کو نہیں ملی، ان کے علم عمل کو وہ نہیں پہنچا، یعنی ان کے جیسا اس کو علم نہیں. بھائی مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ کے درجے کا علم میرے پاس نہیں، آپ کے درجے کا عمل میرے پاس نہیں، یا یہ کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، غائبانہ میری ان سے محبت ہے، تو یا یہ کہ ان کی صحبت نہیں میسر ہوئی، تو آپ کیا فرماتے کہ محبت تو ہے لیکن ان کی صحبت میسر نہیں آئی، ان کا دیدار نہیں ہوا، ان کے جیسا علم نہیں، ان کے جیسا عمل نہیں، ان کے درجے کے اعمال نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جس کو محبوب رکھتا ہے اس کے ساتھ رہے گا آخرت میں. دیکھیے بھائی کتنا بڑا درجہ، کسی اللہ والے سے محبت رکھو اللہ کے واسطے، ان کے جیسا علم نہیں ہے لیکن ان کی معیت آخرت میں نصیب ہوگی، ان کے جیسا عمل نہیں لیکن ان کی معیت نصیب ہو جائے گی، ان کے جیسے ان کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، بہت سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ان کی محبت نصیب ہوگی. چلو ہم سب صحابہ سے دل و جان سے محبت رکھتے، حالانکہ دیکھا نہیں ہم نے حضرات صحابہ کرام کو، تو انشاءاللہ اس حدیث کی بنیاد پر آخرت میں ان کی معیت یقینی ہے. اولیاء کرام محدثین عظام، ان کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، نہ ان کے علم و عمل کے مقام پر ہم پہنچے، محض اللہ کے لیے ان سے محبت ہے ہمیں، ان کے لیے ہم محبت کے تقاضے میں ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. المرء ما من احب، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ آخرت کے اندر ہوگا. کتنا بڑا جو ہے جنت کمانے کا بہترین درجہ ہے، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا. علماء، صلحاء، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام سے اللہ واسطے محبت رکھو تو جنت میں ان کی ملاقات نصیب ہوگی، حشر میں ان کے ساتھ جو ہے حساب کتاب ہوگا. اور یہی معاملہ برے لوگوں کا بھی ہے کہ نعوذ باللہ اگر برے لوگوں کے ساتھ محبت رکھی تو المرء مع من احب. بہت سے فلمی اسٹار، ماڈل لوگوں کو انسان نے کبھی دیکھا نہیں آمنے سامنے، پھر بھی ان سے غائبانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. بہت سے بڑے بڑے گنڈے، ڈاکو، خطرناک قسم کے لوگوں کو دیکھا نہیں، پھر بھی ان سے غائبانہ محبت رکھتے ہیں. تو المرء مع من احب، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نعوذ باللہ کہ ان کے ساتھ حشر نشر جہنم میں ان کی معیت ان برے لوگوں کی ہوگی. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پوچھنے آئے بھائی، آج کل بھی لوگ بہت پوچھ رہے قیامت کب آ رہی ہے، تو جواب سمجھ لو. قال ویلک، حضور نے ویلک کا لفظ استعمال فرمایا، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سوال اچھا نہیں لگا، मतलब साये टाइम पूछने की क्या जरूरत, पया हुजूर को उनके सवाल से नागवारी हुई। दूसरा मतलब ये कयामत से लापरवाही बरतते हुए गोया तुमने ये सवाल किया। आज मर्तबा लोग लापरवाही में सवाल करते हैं, तो ये सवाल का अंदाज क्या मालूम हुआ कि लापरवाही बरतते हुए ये सवाल है। नंबर तीन, बहुत से लोग ऐसे ही फालतू सवाल भी करते रहते हैं, तो हुजूर ने कितना हकीमाना जवाब दिया, वमा आदत तलहा, तुमने कयामत की तैयारी किया कि है प्यारे वो बतलाओ, टाइम तो पूछने आए लेकिन कयामत के लिए तैयारी किया कि तुमने वो बतलाओ। बड़ा जानदार जवाब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसने क्या कहा वो आदमी ने, देखो जवाब उसका भी जानदार है, मैंने कयामत के लिए कोई तैयारी नहीं की मैंने, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, कोई तैयारी हुजूर मेरे पास है नहीं, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। कितना शानदार मुखलिस आदमी ये साहिल, कामिल एतिकाद वाला साहिल, उसका इजहार उसके जवाब से हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतमामन अहबाबता, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो उनके साथ आखिरत में कयामत में रहोगे। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, तो कयामत भी उनके साथ रहना तुमको नसीब होगा। इतना खुशी भरा जवाब था, रावी कहते हैं कि मुसलमान इतने खुश हुए इस जवाब की बरकत से कि इस्लाम लाने के बाद इतनी खुशी उनको कभी नहीं हुई। यानी एक तो उनकी खुशी का दिन कौन सा था, जिस दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि सहाबा जो है कुफर से ईमान में आए बहुत से सहाबा, तो कुफर छोड़ करके ईमान में आने का दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन। और दूसरा बड़ा खुशी का दिन उनके लिए कौन सा था, जिस दिन ये जुमला हुजूर की लिसान अकदस से सुना कि अलमर अंत मा मन अहबबता, जिससे तुम मोहब्बत रखोगे उनके साथ होगे। और ये कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए भी बशारत हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा जो है जवाब दिया, सुभान अल्लाह, कि जिससे मोहब्बत उनके साथ सवाब में शिरकत, दर्जे में शिरकत, जन्नत में दुखुल में शिरकत, मैदान में शत में मईयत, कितना बड़ा खुशी का मौका। चलो हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक हम नशीन, नेक दोस्त और बुरा दोस्त फर्क किया, मुश्क हामिलुल मुश्क जो मुश्क लिए हुए हो और धुकनी धुकने वाले की तरह है, धुकनी धुकने वाले की तरह है। देखो ये आग की जो भट्टी भड़काते हैं ना, तो उसमें धुकनी धुकी जाती है और ये धुकनी अलग अलग तरह की होती है। एक तो हमारे यहाँ अब तो चूल्हे ही आप लोगों ने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, वो लकड़ी जलाते थे पहले जमाने में, ओपले जलाते थे, ओपले मालूम है वो छाणे कहते हैं वो, तो उसमें वो एक लंबा पाइप जैसा होता था लकड़ी का पाइप का, फुकड़ी कहते थे उसको। फिर अपने यहाँ ये बाजार के अंदर जहाँ हाफिजी मेला शुरू होता है वहाँ लुहार का घर है, तो लुहार के आंगन के अंदर वो बड़ी धुकनी थी, वो हाथ से की जाती है, वो हाथ से यूं हिलाते थे और पूरा चूल्हा जलता है वो धुकनी, तो हवा फेंकते हैं तो अंदर से आग में से धुआं निकलता है, वो है नाफिखिल कीरी का। नेक दोस्त हामिले मुश्क की तरह और बुरा दोस्त धुकनी की धुकनी धोकने वाले की तरह, इसलिए कि हामिलुल मुश्क यानी जो मुश्क लिए हुए हो, अम्मा अय्युहदिया का, या तो तुझे मुफ्त में मुश्क देगा کہ میرے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے میرا دوست ہے, چلو اس کو بھی ذرا سا مشک دے دوں, ذرا سا مشک دے دوں اس کو, ہدیے ہی میں دے دوں. یا یہ کہ تو اس سے خریدے گا, بھائی یہ مشک بہت عمدہ ہے کہاں سے لائے, کہ وہاں سے لائے, لاؤ مجھے بھی بیچ دو تھوڑا سا. یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو محسوس کرے گا, نہ ہدیہ دے وے نہ خریدے, تو ابھی ساتھ بیٹھنے کی برکت سے فائدہ کیا ہوگا, عمدہ مشک کی خوشبو تمہیں سونگنے کو ملے گی. گویا کسی بھی صورت میں مشک ہاتھ نہ لگے تو کم از کم خوشبو تو ضرور ہاتھ میں آئے گی. یہ ہے اچھے دوست کی دوستی کی مثال, کہ اچھے دوست کے ساتھ دوستی کرو گے, اٹھنا بیٹھنا رکھو گے, تو وہ اس کے اندر سے اخلاق حمیدہ تمہارے اندر منتقل ہوں گے, ورنہ کم سے کم اس کے اخلاق کی خوشبو تم محسوس کرو گے. اور دکنی دکنے والا یا تو تیرے کپڑے کو جلا دے گا یا تجھے اس میں سے بدبو محسوس ہوگی. اور یہ دکنی والے کا معاملہ کیا, چونکہ وہاں تو آگ بھڑکتی ہے تو تیرے کپڑے بھی جلیں گے, اور کپڑے نہیں جلے تو کم سے کم بدبو تو آ کے رہے گی. دیکھو جو لوگ جو میکینک ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جو لوگ اس طریقے سے آگ کی بھٹی ہو, ان کے کپڑوں میں سے ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے. ایسوں کے ساتھ اگر تم دوستی رکھو گے اور ہم جلی سی بیٹھنا اٹھنا رکھو گے تو تم نہ چاہو گے تو ابھی اس کی بدبو تم کو برداشت کرنی ہی پڑے گی. یہ ہے برے دوست کی مثال. معلوم ہوا صالحین کی صحبت فیض سے خالی نہیں, اور بروں کے ساتھ تعلق یہ برائی سے خالی نہیں. چلو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالی فرماتے ہیں میری محبت واجب اور لازمی ہو گئی میرے لیے محبت کرنے والوں کے لیے. جو میرے خاطر محبت کرتے ان کے لیے میری محبت لازمی, جو میرے خاطر آپس میں مل جل کے بیٹھتے اللہ کی رضا کے لیے, دین سیکھنے سکھانے کے لیے, علم سیکھنے سکھانے کے لیے, اللہ کے لیے بیٹھنے والے کا ان کے لیے میری محبت لازمی, اور میرے خاطر ملاقات کرنے والے یعنی میری رضا کے لیے محبت کرنے ملاقات کرنے والے, ایک دوسرے کی ملاقات, مسافہ, زیارت, کوئی دنیاوی غرض نہیں اللہ کے واسطے, اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں. آپس میں مال خرچ کرتے ہیں کیوں, اللہ کے لیے. آپس میں زیارت کرتے ہیں اللہ کے لیے, آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے, آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. اور یہ تو امام مالک کی روایت ہو گئی، ترمذی کی روایت میں کیا ہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے جو لوگ میری عظمت اور میرے جلال میں محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے نور کے منبر لگائے جائیں گے، قیامت کے میدان میں ان کے لیے نور کے منبر لگائے جائیں گے جو خدا کے واسطے محبت رکھتے ہو، ایسے نورانی منبر ہوں گے کہ نبی اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام بھی ان کے اوپر رشک کرتے ہیں. دیکھو بھائی ایک بات سمجھو، بعض مرتبہ مفضول میں کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے جو فاضل میں نہیں ہوا کرتی. انبیاء فاضل اور افضل ہیں، باقی عام امت مفضول ہے. تو فاضل افضل کے مقابلے میں بعض مرتبہ مفضول کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے. تو اس صورت کے اندر فاضل تمنا کرے گا کہ مفضول کی وہ صفت میرے اندر آ جائے، حالانکہ خود فاضل شخصیت میں افضل شخصیت میں وہ صفات اور کمالات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کے درجات بہت اونچے ہیں، لیکن اس مفضول میں کوئی خوبی اور صفت ایسی ہے کہ جس کے حاصل کرنے کی افضل اور فاضل بھی آرزو رکھتا ہے. اس کے حیثیت سے اس حدیث کو سمجھ لو، انبیاء اور شہداء کے رشک کو. نمبر دو، دوسری بات سمجھو، غبتہ بول کر کے مراد لے لو حقیقی معنی نہیں، بلکہ کیا معنی اس کے اندر مراد لیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی اس بات پر ان کی تعریف کریں گے، او ہو ہو تم دنیا میں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، چلو ماشاءاللہ تم لوگ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہو، واہ 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 کیا مقام تم کو مل گیا. تیسرا مطلب سمجھو، کلام فرض پر ہے. کیا مطلب فرض پر ہونے کا؟ انبیاء علیہ السلام اگر کسی پر رشک کریں گے تو اللہ کے لیے محبت کرنے والے جو ممبروں پر بیٹھے ہوں گے نور کے، ان پر رشک کریں گے. اگر بالفرض انبیاء کرام رشک کریں گے تو کن پر رشک کریں گے؟ نور کے ممبروں پر بیٹھنے والوں پر رشک کریں گے. لیکن انبیاء کسی پر رشک ہی نہیں کریں گے، اس لیے ان پر بھی رشک نہیں کریں گے. یہ بھی حدیث شریف کا ایک مطلب لیا گیا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہیں اسی لیے ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غمگینی نہیں، امن میں ہوں گے اور جو ہے بہت سکون اور چین کے اندر ہوں گے. اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی امتوں کا فکر بھی لگا ہوگا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو اپنی ذات کے اعتبار سے تو امن سکون چین اطمینان راحت میں، لیکن اپنی امت کا جب تک حساب نہیں ہوگا وہاں تک ان کو فکر لائق ہوگا، جبکہ یہ لوگ اپنی ذاتی اعتبار سے امن سکون چین میں پہلے سے بیٹھے ہوں گے، چونکہ ان کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس اعتبار سے. تو بھائی جیسے کہ کہا جائے کہ طلبہ کو تو بڑے مزے، ان کو کیا فکر، ان کو تو ٹائم پر ہاتھ دھو کے مطبخ میں جا کے بیٹھ جانے کا. اب محتمی صاحب کو ان کی ساری فکر کہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو کھانا ملے، چائے ملے، ناشتہ ملے، سبق ملے. تو کیا محتمی صاحب کا ٹینشن ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ بھی سکون میں، لیکن طلبہ کے اعتبار سے وہ فکر میں ہے، ذات کے اعتبار سے وہ سکون میں ہے، لیکن طلبہ کے اعتبار سے وہ فکر میں. تو انبیاء علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے تو سکون چین میں، لیکن ان کو فکر ہے تو کائی کا، اپنی امت کے حساب کتاب کا. اور یہ لوگ جو ہے متحابون فی اللہ، ان کو چونکہ کوئی امت نہیں، وہ نبی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ پہلے سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے. جیسے طلبہ کیا کہتے ہیں اپنے کو کیا ٹینشن، موتی صاحب لائیں گے چندہ کریں گے، وہ جانے اپنے کو تو ٹائم پر ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھنے کا، वो फिकर उनके सर पर, अपने को ये कोई टेंशन नहीं। इस तरीके का ये मामला है। और बाद हजरात ये कहते हैं कि शायद अल्लाह की मोहब्बत के अंदर कत्ल होने वाले ये अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की तलवार से कत्ल होने वालों से ज्यादा अफजलियत रखते हैं। गोया अल्लाह के वास्ते मोहब्बत इंसान को पैदा करना चाहिए, ये इस हदीस शरीफ का खुलासा हुआ।